पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में नए सदर जो बाइडन को अपना मनसब संभाले एक हफ्ता गुजर गया है और इस पहले हफ्ते के दौरान उन्होंने तवानाई, खारजा पॉलिसी और इमिग्रेशन समेत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतअद्दिद पॉलिसियों को तब्दील किया है और कोविड-19, मईशत, इमिग्रेशन और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक कई अहम फैसले किए हैं। सदर जो बाइडन ने 20 जनवरी को इख्तदार संभालते वक्त तकसीम के शिकार अमरीकी अवाम में इत्तेहाद बहाल करने के अहद का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि इत्तेहाद बरकरार रखते हुए हम अजीम और अहम काम सर अंजाम दे सकते हैं और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। सदर जो बाइडन ने बुध के रोज आबो हवा की तब्दीली से निमटने से मुतालिक मुतअद्दिद इक़दामात पर दस्तखत किए। बाइडन के दस्तखतों से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि ये इक़दामात अमरीका को सन 2035 तक कार्बन की आलूदगी से पाक एक पावर सेक्टर हासिल करने में मदद देगा और अमरीका को सन 2050 तक नेट जीरो इकोनॉमी के एक मुस्तकिल रास्ते पर गामजन कर देगा। बाइडन इंतजामिया ने बुध के रोज मशरक वस्ता के लिए अमरीका की पॉलिसी में एक नई जहद का इशारा दिया जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ हथियारों के एक वसी माहदे पर नजर सानी और ईरान के साथ आलमी एटमी माहदे में वापसी में आहिस्ता रवी का इजहार शामिल है। वजीर खारजा की हैसियत से अपने पहले रोज अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में यमन में सिविलियंस की तबाहली पर तवज्जो देना है। अमरीकी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अमरीका ईरान के एटमी माहदे में वापस आ सकता है अगर ईरान अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर पूरी करे। एंटनी ब्लिंकन ने यह बात वॉशिंगटन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका इसे अपने इत्तेहादियों के साथ एक मजबूत तर और वसी तर माहदे के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यासीन जिया का कहना है कि ईरान के कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली शामखानी की तरफ से तालिबान के अमरीकी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म से मुतालिक बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका अंदाजा दुरुस्त नहीं है। अफगान आर्मी चीफ ने एक ट्वीट में कहा कि ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी को अफगानिस्तान में जारी लड़ाई का सही अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान अमरीकी फौज के बजाय अफगान अवाम के साथ जंग कर रहे हैं और हम अफगान अवाम के दुश्मन हर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अली शाम खानी ने बुध के रोज मुल्ला बिरादर की सरबराही में तालिबान के वफद से मुलाकात के बाद एक ट्वीट में कहा था कि मुलाकात के दौरान उन्हें यह तासर मिला है कि तालिबान अमरीकी फौज के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। उधर अफगानिस्तान के सदारती महल की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि सदर अशरफ गनी ने बुध की रात जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से फोन पर बात करते हुए अफगानिस्तान अमन अमल के हवाले से गुफ्तगू की। बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात और तिजारत को बढ़ाने पर भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेनियल पर्ल कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अहमद उमर शेख और दीगर मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए तमाम मुलजिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बेंच ने इस केस के मुलजिमान की रिहाई रोकने के लिए सिंध हुकूमत की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। मुलजिमान के वकील का कहना है कि अहमद उमर सईद शेख को 18 साल के बाद इंसाफ मिला है। मकतूल डेनियल बल के लवाहिकीन ने अपने पैगाम में इस फैसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इंसाफ के अमल को तोड़ने मरोड़ने के बराबर है। इन कातिलों की रिहाई से पाकिस्तानी अवाम और सहाफियों को खतरा लाहिक है। पाकिस्तान की हुकूमत पार्लियामेंट के ऐवान बालंग के इंतखाबी तरीक़ेकार को बदलने का इरादा रखती है और इस मकसद के लिए वफाकी काबीना ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने की आईनी तरमीम लाने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों के साथ हुक्मरान जमात की सियासी कशीदगी में शिद्दत पाई जाती है। तजियाकारों का कहना है कि सादा अक्सरियत रखने वाली हुकूमत के लिए हिज्ब इख्तलाफ की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम मंजूर करवाना मुमकिन नहीं है। आईन में किसी भी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात के तरीकेकार में तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भी दायर कर रखा है। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. اس خبر کے ساتھ, امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کو اپنا منصب سنبھالے ایک ہفتہ گزر گیا اور اس پہلے ہفتے کے دوران انہوں نے توانائی, خارجہ پالیسی اور امیگریشن سمیت سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متعدد پالیسیوں کو تبدیل کیا اور کووڈ 19, معیشت, امیگریشن اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کئی اہم فیصلے کیے. صدر جو بائیڈن نے منصب صدارت 20 جنوری کو اقتدار سنبھالتے وقت تقسیم کا شکار امریکی عوام میں اتحاد بحال کرنے کے عہد کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اتحاد برقرار رکھتے ہوئے ہم عظیم اور اہم کام سر انجام دے سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں. تاہم ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مارکو روبیو نے صدر بائیڈن کو حتف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ہماری موجودہ صدر میانہ روی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ انتہائی بائیں بازو کے نظریات پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں اور یہ سب ہوتا ہم نہیں دیکھ سکتے. مارکوٹ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر جولیا آزری کہتی ہیں کہ نئے صدر سابق صدر کے مقابلے میں بظاہر بالکل مختلف انداز کے فیصلے کر رہے ہیں اور اس سے ملک میں مزید تقسیم کا امکان ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ عوامی آراء پر مبنی متعدد جائزوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صدر بائیڈن کے فیصلوں کو پسندیدگی سے دیکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر صدر بائیڈن کا ٹرانسجینڈر افراد کو امریکی فوج میں بھرتی کا اہل قرار دینے کے صدارتی حکم نامے کو گیلپ پولز میں 70% لوگوں کی طرف سے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر بائیڈن کی طرف سے منقسم عوام کو متحد کرنے کی کوششیں سابق صدر براک اوباما کے فیصلوں سے مماثلت رکھتی ہیں جنہوں نے اقتصادی بحران کی حالت میں منصب سنبھالا تھا. صدر بائیڈن کو کووڈ 19 جیسے بڑے مسئلے کا سامنا ہے جس سے 400,000 سے زائد امریکیوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور جس کے ملکی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں. جو متعدد تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر کی حیثیت سے ان کا آنے والا وقت خاصا کٹھن ہوگا. نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر نکولس بیچم کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں سابق صدر اوباما دائیں اور بائیں بازو کے نظریات کے حامل امریکی عوام کو متحد نہیں کر پائے اور امکان یہی ہے کہ صدر بائیڈن کے لیے بھی ایسا کرنا مشکل ہوگا. تاہم وہ جو کچھ کر رہے ہیں موجودہ حالات کے مطابق وہی بہترین فیصلے ہیں. اگرچہ ریپبلکن پارٹی کے حامی صدر بائیڈن کو سابق صدر کے انتظامی فیصلے تبدیل کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں, تاہم تاریخ پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی 4 سال قبل منصب صدارت سنبھالنے وقت ایسے ہی الزامات عائد کیے گئے تھے. امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے بدھ کے روز مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی پالیسی میں ایک نئی جہت کا اشارہ دیا جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کے ایک وسیع معاہدے پر نظر ثانی اور ایران کے ساتھ عالمی ایٹمی معاہدے میں واپسی میں آہستہ روی کا اظہار شامل ہے. وزیر خارجہ کی حیثیت سے اپنے پہلے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ان کے اولین ترجیحات میں یمن میں سویلینز کی تباہ حالی پر توجہ دینا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کے ایٹمی معاہدے میں واپس آ سکتا ہے اگر ایران اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری کرے. اینٹنی بلنکن نے یہ بات واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہی. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اسے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک مضبوط تر اور وسیع تر سمجھوتے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. یہ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے. امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے بدھ کے روز ایک نیشنل ٹیررزم بلٹن جاری کیا ہے جس میں صدر جو بائیڈن کے انتخابات کے بعد حکومت مخالف جذبات کے زیر اثر لوگوں کی جانب سے لاحق ممکنہ تشدد سے خبردار کیا گیا ہے, جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیپیٹل ہل پر 6 جنوری کا حملہ انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی اور مزید حملوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے. محکمے نے کسی مخصوص منصوبے کے حملے کا حوالہ نہیں دیا لیکن امریکہ بھر میں بڑے ہوئے خطرے کے ماحول کی نشاندہی کی جس کے بارے میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا خیال ہے کہ وہ 20 جنوری کو بائیڈن کی حلف برداری کے بعد بھی جاری رہے گا. تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر.
امریکہ کے سیکیورٹی حکام نے خبردار کیا ہے کہ حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج پر لوگوں میں بدستور غصہ موجود ہے جس کی وجہ سے آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں ملک بھر میں ہنگامے ہو سکتے ہیں. ہوم لینڈ سیکیورٹی یعنی اندرونی سلامتی کے ادارے نے بدھ کو نیشنل ٹیررزم ایڈوائزری سسٹم بلٹن جاری کیا ہے جس میں متنبع کیا گیا ہے کہ سخت خطرے والا ماحول اپریل کے آخر تک جاری رہ سکتا ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ادارے نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ حالیہ دنوں میں پرتشدد مظاہرے جاری رہے اور تشویش ہے کہ کچھ لوگ جو حکومت کے اختیارات کے استعمال اور انتقال اقتدار پر ناخوش ہیں وہ دوبارہ متحرک ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پر ان کے حامیوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ سابقہ صدر ٹرمپ انتخابات میں مسلسل دھاندلی کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ 6 جنوری کو سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر اس وقت چڑھائی کی تھی جب وہاں جو بائیڈن کے انتخابات میں کامیابی کی توثیق کا عمل جاری تھا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری کردہ انتباہی بلٹن میں خبردار کیا گیا ہے کہ کیپٹل ہل پر حملے سے شاید مقامی شدت پسندوں کی حوصلہ افزائی ہو اور اس کے پیش نظر منتخب نمائندوں اور سرکاری مقامات کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ممکنہ پرتشدد واقعات سے متعلق انتباہ جاری کرنے کا فیصلہ ملکی انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ تاہم ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ادارے نے بتایا کہ تشویش ہونے کے باوجود ادارے کے پاس کوئی ایسی ٹھوس معلومات نہیں ہیں جو کسی قابل ذکر یا مخصوص منصوبے کی جانب اشارہ کرتی ہوں۔ واشنگٹن میں موجود امریکہ کی فوج اور پولیس کے ادارے بھی ملک میں موجودہ خطرات سے خبردار کرتے آئے ہیں۔ امریکی فوج نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ دارالحکومت میں مارچ کے وسط تک نیشنل گارڈ کے 7,000 اہلکار تعینات رہیں گے۔ اس ضمن میں فوج نے متعدد اعلی سطحی پروگراموں کے پیش نظر تشویش کا بھی اظہار کیا تھا، جن میں صدر بائیڈن کا کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی اور اس قاطع حمل سے متعلق سالانہ مارچ فار لائف بھی شامل ہے۔ ایف بی آئی نے بھی ملک کے اندر موجود شدت پسندوں کی جانب سے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق کیپٹل ہل پر حملے میں شامل 400 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ 150 ملزمان پر مختلف الزامات کی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی جمعے کو اندرونی انتہا پسندی سے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ کیپٹل ہل پر حملے کے دوران ہلاکتوں اور تباہی نے اس تشخص کو نقصان پہنچایا ہے جس کے لیے ہم طویل عرصے سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے بقول مقامی سطح پر پرتشدد انتہا پسندی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے اور انتظامیہ اس خطرے کا ضروری وسائل اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب آپ کو پاکستان سے ملنے والی کچھ رپورٹیں سنواتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈینیل پرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام ملزموں کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے ایک دوسرے بینچ نے اس کیس کے ملزمان کی رہائی روکنے کے لیے سندھ حکومت کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ملزمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ احمد عمر سعید کو 18 سال کے بعد انصاف ملا، جبکہ مقتول ڈینیل پرل کے لواحقین نے اپنے پیغام میں اس فیصلے پر کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ انصاف کے عمل کو توڑنے مروڑنے کے برابر ہے۔ ان قاتلوں کی رہائی سے پاکستانی عوام اور صحافیوں کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ ہم امریکی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس ناانصافی کو درست کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں پرل کیس سے متعلق درخواستیں نمٹاتے ہوئے ملزمان کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ عدالت نے احمد عمر شیخ کی سزا میں اضافے کے لیے ڈینیل پرل کے لواحقین کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ 3 رکنی بینچ میں شامل ایک فاضل جج نے دیگر 2 ججز کے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ سال اپریل میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے 3 ملزمان کو بری اور مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید کی سزا میں بدلنے کا حکم دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سندھ حکومت اور ڈینیل پرل کے لواحقین نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا۔ اس کیس میں پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان میں سے 3 ملزمان فہد نسیم، شیخ عادل اور سلمان ثاقب کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کو قتل اور اغوا کے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی تھی۔ ملزم احمد عمر سعید شیخ کے وکیل محمود اے شیخ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں طویل عرصے کے بعد انصاف ہوا ہے۔
آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آ رہے، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. اور آج انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہوا.
اس فیصلے پر مقتول ڈینیئل پرل کے اہل خانہ کی طرف سے صحافی اسرا نعمانی نے ٹویٹ کی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ڈینیئل پرل کے خاندان کو شدید دھچکا لگا ہے. ان کے بقول ڈینیئل پرل کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ انصاف کے عمل کو توڑنے موڑنے کے مترادف ہے. امید ہے امریکی حکومت اس نا انصافی کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی. اس بارے میں ڈینیئل پرل کے والدین کے وکیل فیصل صدیقی نے کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ ڈینیئل پرل کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے جہاں ملزمان کی رہائی کا فیصلہ سنایا، وہاں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک تین رکنی بینچ نے ڈینیئل پرل قتل کے ملزمان کی رہائی کے خلاف سندھ حکومت کی اپیلوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے حساس معلومات سرب و مہر لفافے میں عدالت کو دیتے ہوئے کہا کہ احمد عمر شیخ کے کالتن تنظیموں سے روابط ہیں، شواہد موجود ہیں لیکن ایسے نہیں کہ عدالت میں ثابت کر سکیں. ریاست کے خلاف جنگ کرنے والا ملک دشمن ہوتا ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل آئندہ ہفتے سے شروع کر دیا جائے گا. اس بات کا اعلان وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کیا، جس کے لیے پاکستان میں ان دنوں کرونا وائرس کی ویکسین کی چین سے دستیابی اور طریقہ کار کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اس سلسلے میں عملے کی تربیت اور ویکسین کو ایک خاص درجہ حرارت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بدھ کی رات این سی او سی کے اجلاس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ پاکستان بھر میں ویکسینیشن کے لیے مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پر ویکسین لگانے کے لیے تعینات سٹاف اور دیگر عملہ کی تربیت کے انتظامات کو مکمل کیا جا رہا ہے. اجلاس کے بعد وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و اصلاحات اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کا آغاز اگلے ہفتے سے کر دیا جائے گا. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے سے فرنٹ لائن ورکرز کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائی جائے گی. خیال رہے چین نے اپنی تیار کردہ ویکسین سائنو فارم کی 500,000 خوراکیں پاکستان کو دینے کا اعلان کر رکھا ہے. اطلاعات کے مطابق چائنا سے ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتہ کے روز پاکستان پہنچے گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ عالمی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کی حکمت عملی کو بھی حتمی شکل دی گئی ہے. اسلام آباد میں پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ کرونا وائرس کی ویکسین پاکستان میں سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی.
تقریباً 400,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں، اور اس ویکسینیشن کو ایک مؤثر طریقے سے، ایک منظم طریقے سے فراہم کرنے کے لیے ایک پورا سافٹ ویئر بنا لیا گیا ہے، اور اس کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے، اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور اگلے چند دنوں میں اس کی ایکچوئل استعمال آپ کے سامنے آئے گا. آپ سن چکے ہوں گے کہ چین کی حکومت نے جو پہلی ہماری ڈوزز ہیں 500,000 COVID-19 ویکسین کی وہ عطیہ کیے ہیں پاکستان کو، اور وہ جلدی پاکستان میں آ جائیں گی.
کرونا ایڈوائزری گروپ پنجاب کے رکن ڈاکٹر سومی اقتدار کہتی ہیں کہ کسی بھی مرض کی ویکسین کسی بھی ملک کی کم از کم 70% آبادی کو لگائی جاتی ہے، تو وہاں اس بیماری کے خلاف لوگوں میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر سومی اقتدار کہتی ہیں کہ پاکستان کو اس کی ضرورت کے مطابق پہلے مرحلے میں ویکسین نہیں مل رہی کیونکہ اس کی طلب بہت زیادہ ہے. ایسے ممالک جو کرونا وائرس سے شدید متاثر ہوئے ہیں وہاں اس کی ویکسین مہیا پہلے کی جا رہی ہے.
موسٹ لائکلی تو چائنا کی آئے گی، میرا نہیں خیال کہ آکسفورڈ والی ویکسین بائی کرنے کا بھی کوئی پروپوزل. سائنو فارم سے ہی بات چل رہی تھی، جو ویکسین انہوں نے اپروو کی ہیں جو کہ سائنو فارم ہے یا جس کے ٹرائل ہو رہے ہیں، جو کیسینو ہے یا جو ایسٹرا زینیکا کی ویکسین آکسفورڈ کی ہے، وہ ساری لوگ جو آپ کا ریفریجریٹر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ مینٹین ہو سکتی ہیں.
واضح رہے پاکستان میں اب تک 2 کرونا ویکسین کی منظوری دی جا چکی ہے، جن میں آکسفورڈ کی آسٹرا زینیکا اور چائنا کی سائنو فارم شامل ہیں. دوسری جانب روس کی تیار کردہ ویکسین کی پاکستان میں رجسٹرڈ ہونے کے بھی بات چیت جاری ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان میں حکومت پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے انتخابی طریقہ کار کو بدلنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس مقصد کے لیے وفاقی کابینہ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کی آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا. حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب حزب اختلاف جماعتوں کے ساتھ حکمران جماعت کی سیاسی کشیدگی میں شدت ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سادہ اکثریت رکھنے والی حکومت کے لیے حزب اختلاف کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم منظور کروانا ممکن نہیں. آئین میں کسی بھی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے. حکومت نے سینٹ انتخابات کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس بھی دائر کر رکھا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان اپنی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کابینہ کے اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سینٹ انتخابات کا شفاف اور بغیر ہارس ٹریڈنگ انعقاد چاہتی ہے، جس کے لیے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے کی ترمیم لا رہے ہیں. حزب اختلاف کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ حکمران جماعت کی جانب سے بل کو باضابطہ طور پر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے بعد وہ اس معاملے پر اپنی رائے دیں گے. یاد رہے کہ سینٹ کے انتخابات رواں برس فروری کے آخر یا مارچ کے اوائل میں ہونا ہے. ایوان بالا میں اقلیت رکھنے والی حکومت آمدہ انتخابات کے بعد اکثریت کی خواہاں ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مہازرائی کے ماحول میں پارلیمنٹ میں اکثریت نہ رکھنے کے باوجود آئینی ترمیم لانے کا اعلان محض حکومتی سیاسی بیانیہ کی ترویج دکھائی دیتا ہے. تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ حکومت سینٹ میں اکثریت کا حصول چاہتی ہے تاکہ قانون سازی کے ذریعے اپنے انتخابی منشور کے مطابق اصلاحات لا سکے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر اس کی جماعت کے اراکین نے پارٹی امیدواروں کو ووٹ نہ دیے تو وہ ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں.
مجھے نہیں لگتا اپوزیشن نے کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود اس چیز کو بھگت چکے ہیں ابھی پچھلے سال ہی. وہ کیونکہ پولیٹکس اتنی شارپ ہو گئی ہے اور اتنی ڈیوائڈڈ ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی بہتر بل بھی لائے گی تو اس کی اپوزیشن ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ نے وہ فضا بننے ہی نہیں دی کہ جس میں بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی جائیں.
پارلیمانی امور کے صحافی عامر وسیم کہتے ہیں کہ حکومت اگر ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے یہ ترمیم لانا چاہ رہی ہے تو ہم اس کی نیت پر شک نہیں کرتے، مگر اس کا وقت اور طریقہ کار پر سوالات موجود ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت کو سپریم کورٹ سے شاید ایسے اشارے ملے ہوں کہ عدالت عالیہ اس حوالے سے صدارتی ریفرنس کو پارلیمنٹ کو بھجوا سکتی ہے.
اگر یہ اتنے سیریس تھے اور جیسا کہ انہوں نے پچھلے سینٹ الیکشن میں بھی یہ بات کی تھی مجھے یاد ہے، تو ان کو پھر فوراً ہی دو ڈھائی سال جو بیٹھے رہے ہیں تو یہ الیکشن کا انتظار کس لیے کر رہے تھے؟ اس میں ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا اپوزیشن کو. ہو سکتا ہے یہ ہو بھی جاتا اگر یہ آج سے سال ڈیڑھ پہلے انہوں نے کیا ہوتا نا، تو مے بی اس میں کچھ نہ کچھ ہو بھی چکا ہوتا، کیونکہ آپ کو یاد ہے سینٹ آف دا ہول کمیٹی اس کو ریکمینڈ کر چکی ہے.
وزیراعظم عمران خان نے بدھ کو پارلیمانی پارٹی سے خطاب میں کہا تھا کہ سینٹ کے انتخابی طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے ترمیمی بل رواں اجلاس میں ہی پیش کیا جائے گا تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ کون سی جماعتیں شفاف انتخابات کی حامی نہیں. سینٹ کے الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس صدر عارف علوی نے وزیراعظم کی تجویز پر 23 دسمبر کو سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا. سپریم کورٹ نے اس صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ حکومت پارلیمنٹ میں موجودہ سیاسی جماعتوں سے بات کر کے کوئی سیاسی حل نکالتی. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت دفاع نے ملک کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی پر بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ رابطوں کا الزام عائد کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد دورانی کی طرف سے اپنا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL سے نکلوانے کے لیے دائر درخواست پر وزارت دفاع نے اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا. وزارت دفاع نے اسد دورانی کا نام ECL سے نکالنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ISI کے سابق سربراہ بھارت کے خفیہ ایجنسی را کے ساتھ رابطوں میں رہے. وائس آف امریکہ کو وزارت داخلہ کے دستیاب اس تحریری جواب میں بتایا گیا کہ اسد دورانی کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ECL میں شامل کیا گیا. تحریری جواب کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی 32 سال تک پاکستان کی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے اور اس دوران وہ کئی اہم اور حساس عہدوں پر تعینات رہے، لیکن اسد دورانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں میں رہے. وزارت
دفاع کے مطابق اسد درانی کے خلاف انکوائری حتمی مرحلے میں ہے اور اس مرحلے پر ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ 23 فروری 2019 کو اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جنرل اسد درانی کی پینشن اور مراد بند کر دی گئی ہیں۔ اس وقت کے فوجی ترجمان آصف غفور نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ اسد درانی تحقیقات میں فوجی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ وہ ایک سینئر افسر تھے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اس میں طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا، جس پر ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات کے بعد ان کی پینشن اور مراد کو روکا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے خاتون محتسب کی عدالت میں پشاور کو جنوبی علاقوں سے ملانے والے سابقہ نیم قبائلی علاقے درہ آدم خیل سے ایک بیوہ سمیت تین بہنوں کی درخواستیں منظور کر کے حکام کو ان کی جائیدادوں بشمول کوئلہ کے کانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تعین کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے کسی بھی قبائلی علاقے کی تاریخ کا یہ ایک منفرد فیصلہ ہے۔ ان علاقوں میں خواتین کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ابھی تک خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول کئی ایک قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والی 130 خواتین نے خاتون محتسب کی عدالت میں وراثت کے حصول کے لیے 130 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جن میں سے 5 کو نپٹایا جا چکا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں یہ تفصیل پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ افغانستان کے آرمی چیف آف سٹاف جنرل یاسین ضیاء کا کہنا ہے کہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شام خانی کی طرف سے طالبان کے امریکی فوج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم سے متعلق بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا اندازہ درست نہیں۔ افغان آرمی چیف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کو افغانستان میں جاری لڑائی کا صحیح اندازہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان امریکی فوج کی بجائے افغان عوام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور ہم افغان عوام کے دشمن ہر گروہ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ علی شام خانی نے بدھ کے روز ملا برادر کی سربراہی میں طالبان کے وفد سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ملاقات کے دوران انہیں یہ تاثر ملا ہے کہ طالبان امریکی فوج کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوانتانامو بے میں قید کے دوران 13 سال تک مسلسل امریکی تشدد کا نشانہ بننے والے افراد نے علاقے میں امریکہ کے خلاف جنگ بند نہیں کی۔ افغانستان کے صدارتی محل اور افغانستان میں امریکی فوج اور سفارتی مشن کی طرف سے علی شام خانی کے بیان پر فی الحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے لیے اعلیٰ ترین امریکی مصالحات کار زلمے خلیلزاد اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ ادھر افغانستان کے صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر اشرف غنی نے بدھ کی رات جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکیل سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغانستان امن عمل کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور تجارت کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی ہے۔ اور اب پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے خاتون محتسب کی عدالت میں پشاور کو جنوبی علاقوں سے ملانے والی سابقہ نیم قبائلی علاقے درہ آدم خیل سے ایک بیوہ سمیت تین بہنوں کی درخواستیں منظور کر کے حکام کو ان کی جائیدادوں بشمول کوئلہ کے کانوں سے حاصل ہونے والی آمدن کی تعین کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے کسی بھی قبائلی علاقوں کی تاریخ کا یہ ایک منفرد فیصلہ ہے۔ ان علاقوں میں خواتین کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ابھی تک خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول کئی ایک قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والی 130 خواتین نے خاتون محتسب کے عدالت میں وراثت کے حصول کے لیے 130 درخواستیں دائر کی، جن میں سے 5 کو نپٹایا جا چکا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیل بیان کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں ہراساں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے قائم محتسب کے دفتر نے سابقہ نیم قبائلی علاقے درہ آدم خیل سے تعلق رکھنے والے تین خواتین کو نہ صرف وراثتی جائیداد بلکہ برادری کو کوئلہ کے کانوں میں حاصل ہونے والے آمدنی میں حصہ دلوانے کی درخواستیں منظور کر کے حکام کو اس کی تعین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مئی 2018 کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے کسی بھی قبائلی علاقے میں خواتین کو وراثت میں حصہ دلوانے کا یہ ایک منفرد فیصلہ ہے۔ پشاور میں خاتون محتسب عدالت کے عہدیداروں نے بتایا کہ نیم قبائلی پٹی درہ آدم خیل سے تعلق رکھنے والے تین بہنوں نے ایک درخواست پچھلے سال مارچ میں دائر کی، جس میں انہوں نے وراثتی جائیداد بالخصوص کوئلہ کی کانوں سے حاصل ہونے والے آمدنی میں حصہ دلوانے کی اپیل کی تھی۔ خاتون محتسب کی عدالت نے ان درخواستوں پر کارروائی شروع کر کے ان خواتین کی دیگر رشتہ داروں کو کوہاٹ کی ضلعی انتظامیہ کے ذریعے نوٹسز جاری کر دیے، جس کے جواب میں مدعیالے اور دیگر پریکین نے خاتون محتسب کی عدالت میں حاضر ہو کر بیان بیانات قلم بند کیے۔ منگل کے روز مدعالے نے باقاعدہ طور پر تین خواتین رشتہ داروں کی حیثیت کو تسلیم کر کے انہیں قانونی وراثت اور لینڈ ریونیو کے قواعد کے مطابق حصہ دلوانے کے حق کو تسلیم کر لیا۔ خواتین میں سے ایک کے بیٹے واجد خان آفریدی نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ہم بہت خوش ہیں، اس طرح ہوا ہے نا، ابھی یہ ہمارا حق میں فیصلہ ہوا ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ خاتون متصف بہت اچھا کیا ہے سر۔
درخواست دائر کرنے والے خواتین نے کوئلہ کے کانوں سے پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل ہونے والے آمدنی 70 کروڑ روپے کے لگ بھگ بتایا ہے۔ انسانی اور خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم نوشین فاطمہ اور اکزئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں اس فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا،
یہ جو فیصلہ ہوا ہے، جب ہمیں حق کی وراثت میں مطلب اسلام نے حق دیا ہے، وہ ہمارا یہ سوسائٹی، ہماری معاشرہ ہمیں نہیں دیتا، لیکن یہ فیصلہ جو ہے جو قانونی طور پہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ چونکہ شرعی طور پہ بھی یہ ہمارا حق ہے، یہ بہت بہترین فیصلہ ہے۔ اور میں چاہتی ہوں پورے پاکستان کی جو عدلیہ ہے، جو ججز ہیں یا جو ان کی طرح امبٹس پرسنز ہیں، وہ بھی یہ سیکھیں اور آئندہ ایسے ہی فیصلے ہمارے سامنے آئیں۔
خاتون محتسب کے دفتر میں ابھی تک 130 درخواستیں خواتین کی وراثتی جائیداد میں حصہ ملنے کے لیے دائر کی گئی ہے۔ ان درخواستوں میں 5 کو نمٹایا جا چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ہولوکاسٹ ڈے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج ہم دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ ہولوکاسٹ کی یاد میں عالمی دن مناتے ہوئے ان 6 ملین یہودیوں اور ان کے ساتھ روما اور سینٹی، غلاموں، معذور افراد، LGBTQ افراد اور بہت سے دوسرے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں جنہیں نازیوں اور ان کے شریکاروں نے قتل کیا تھا۔ یورپ بھر میں جو کچھ بھی ہوا، ہمیں اس کی حقیقت کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یا نفرت اور تقسیم کے نظریوں کے ذریعے اپنے جیسے انسانوں پر مسلط کی گئی ہولناکیوں سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں کے بارے میں کھانے کی میز پر اپنے والد کی گفتگو سے جانا تھا۔ ان کا یہ جذبہ پوری زندگی میرے ساتھ رہا کہ ہمیں منظم قتل عام کی نازی مہم کو روکنے کے لیے مزید کوشش کرنا چاہیے تھی، اس لیے میں اپنے بچوں کو جرمنی میں ڈاؤ کے مقام پر لے گیا، اور اسی لیے میں نے اپنے ہر پوتے پوتی کے لیے بھی یہی کرنے کی امید کی تاکہ وہ بھی مشاہدہ کریں کہ کیسے کھلی نفرت کے ذریعے لاکھوں مستقبل چھینے گئے، اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جب لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور عملی اقدام اٹھانے میں ناکام رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ 2017 میں ہم نے شارلٹسویل میں قوم پرستوں اور نیونازیوں کو یہود مخالفت کا وہی زہر اگلتے دیکھا اور سنا جس کا مشاہدہ ہم نے 1930 میں یورپ میں کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے صدارت کا انتخاب لڑا۔ آج میں اس عام حقیقت سے وابستگی کے عہد کی تجدید نو کرتا ہوں کہ مستقبل میں نسل کشی کو روکنا بدستور ہمارا اخلاقی فرض اور قومی اور عالمی اہمیت کا معاملہ ہے۔ ہولوکاسٹ تاریخ کا کوئی حادثہ نہیں، یہ اس لیے ہوا کیونکہ بہت سی حکومتوں نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفرت پر مبنی قوانین، پالیسیوں اور لوگوں کے پورے گروہوں کی تذلیل کی اور انہیں انسانی درجے سے گرانے کے طریقہ کار استعمال کیے اور ان پر عمل درآمد کیا، اور بہت سے افراد اس پر خاموش رہے۔ خاموشی کا مطلب جرم میں شریک ہونا ہے۔ امریکہ ہولوکاسٹ کے متاثرین اور ان کے لواحقین کے لیے انصاف کی حمایت کرتا رہے گا۔ ہم ایک ایسی دنیا کی تعمیر میں مدد دینے کا عہد کیے ہوئے ہیں جس میں ہولوکاسٹ کے اسباق پڑھائے جائیں اور جس میں تمام انسانی زندگیوں کی قدر ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے سے متعلق متعدد اقدامات پر دستخط کیے، یہ کہتے ہوئے کہ ان سے پوری امریکی حکومت میں سائنٹیفک انٹیگریٹی اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی بحال ہوگی۔ اپنی صدارت کے پہلے ہفتے میں نئے امریکی لیڈر نے آب و ہوا کی تبدیلی کو ایک حقیقی خطرہ قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بس وہی کرنا ہے۔ بائیڈن کے دستخطوں سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ اقدامات امریکہ کو 2035 تک کاربن کی آلودگی سے پاک ایک پاور سیکٹر حاصل کرنے میں مدد دے گا، اور امریکہ کو 2050 تک نیٹ زیرو اکانومی کے ایک مستقل راستے پر گامزن کر دے گا۔ بائیڈن نے سائنٹیفک انٹیگریٹی کے ایک یادداشت پر بھی دستخط کیے جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس سے سائنسدانوں کو سیاسی مداخلت سے تحفظ اور یہ یقین دہانی حاصل ہوگی کہ وہ امریکی لوگوں کو قابل قدر معلومات اور بصیرت فراہم کرنے کے لیے سوچ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں اور آزادانہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے دیرینہ حلیف اور شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر پیچیدہ عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے امریکہ کے خارجہ امور پر سروس کو متنوع بنانے اور اس میں مختلف برادریوں سے لوگوں کو شامل کرنے کا عہد بھی کیا۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
کانگریس سے صدر جو بائیڈن کی جانب سے کی گئی اپنی نامزدگی کی توثیق کے بعد بلنکن جب محکمہ خارجہ آئے تو محکمہ کے 30 نمائندہ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو عصر حاضر کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے امریکی قیادت کی ضرورت ہے اور وہ اتحادی ممالک اور پارٹنرز کے ساتھ مل کر سفارتکاری کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ کرونا کی عالمی وبا، آب و ہوا میں تبدیلی، اقتصادی بحران، جمہوریتوں کو لاحق خطرات، نسلی انصاف کے اصول کے لیے جد و جہد اور سلامتی اور عالمی استحکام کو امریکہ کے حریف ممالک کی طرف سے درپیش خطرات کا انہوں نے ذکر کیا۔ بلنکن نے غیر جانبدارانہ اور شفاف طرز حکومت پر بھی زور دیا۔ اس ضمن انہوں نے کہا کہ وہ محکمہ خارجہ کے ملازمین کے ساتھ کسی ابہام کے بغیر بات کریں گے کیونکہ شفافیت ہم سب کو مضبوط کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اختلاف رائے کو بھی سنیں گے کیونکہ ایسا کرنا بہترین فیصلہ سازی کو ممکن بناتا ہے۔ امریکی سینٹ نے بلنکن کی وزیر خارجہ کے طور پر جمعرات کے روز 22 کے مقابلے میں 78 ووٹوں کے ساتھ منظوری دی تھی۔ یہ امریکہ کے 71ویں وزیر خارجہ ہیں۔ کیبنٹ میں ایک سینئر پوزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ صدارتی عہدے کی جانشینی کی لائن میں 4th نمبر پہ ہے۔ اپنی نامزدگی کی کانگریس میں سماعت کے دوران بلنکن نے کہا تھا کہ وہ چین، ایران، روس اور شمالی کوریا کی جانب سے پیدا کردہ مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے چین کو امریکی مفادات کے لیے سب سے زیادہ اہم چیلنج قرار دیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ دونوں ممالک میں تعاون کے مواقع بھی موجود ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے بدھ کے روز کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ آیا 6 جنوری کو کیپیٹل ہل پر مہلک حملے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رول پر ان کی مذمت کرنے کے لیے کوئی مذمتی قرارداد مواخذے کا متبادل ہو سکتی ہے، خاص سینٹ میں ان کے خلاف ٹرائل ہوتا بھی رہے۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر نیو یارک کے ڈیموکریٹک سینیٹر چک شیومر کہہ چکے ہیں کہ مواخذے کی کارروائی انجام پائے گی، لیکن کین کی تجویز اس بات کا اعتراف ہے کہ سینٹ حملے پر اکسانے کی بنا پر ٹرمپ کو امکان طور پر کنوکٹ نہیں کیا جائے گا، جو بہت سے ان قانون سازوں کے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہے جن کا خیال ہے کہ ٹرمپ کو کیپیٹل حملے پر اکسانے کی وجہ سے کسی انداز میں جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ اگر ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوتی ہے تو سینٹ پھر ان کے لیے عہدے پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایک دوسری ووٹنگ کر سکتی ہے۔ اور آئیے اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والے مصدقہ مریضوں کی تعداد 10 کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں یومیہ کیسز کی تعداد میں کمی تو آ رہی ہے، تاہم بدھ کے روز گزشتہ 24 گھنٹے کی رپورٹ کے مطابق 74 افراد اس مہلک وائرس کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے۔ کرونا وائرس سے کامیابی سے نمٹنے والے 100 ملکوں کی فہرست میں نیوزی لینڈ، ویتنام اور تائیوان سب سے آگے ہیں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ آخری نمبروں پر ہیں۔ آسٹریلوی تھنک ٹینک لووی انسٹیٹیوٹ نے ایسے 100 ملکوں کی فہرست مرتب کی ہے جو کامیابی سے عالمی وبا کا مقابلہ کرے ہیں۔ اس فہرست میں ریسرچرز نے ہر ملک میں رپورٹ ہونے والے کیسز، 10 لاکھ میں کیسز کی شرح، مصدقہ اموات، ہر 10 لاکھ افراد میں اموات کی شرح اور کرونا ٹیسٹ کی شرح کی بنیاد پر یہ ڈیٹا ترتیب دیا ہے۔ جمعرات کو شائع ہونے والی اس فہرست میں لووی انسٹیٹیوٹ نے ڈیٹا دستیاب نہ ہونے کی بنا پر چین کو شامل نہیں کیا، جہاں کرونا وائرس کا پہلا کیس دسمبر 2019 میں سامنے آیا تھا۔ کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے جن ملکوں کی کارکردگی بہتر رہی ان میں نیوزی لینڈ سر فہرست ہے، جبکہ دوسرا نمبر ویتنام کا ہے۔ لیکن جمعرات کو ہی ویتنام میں 55 روز کے بعد مقامی سطح پر کورونا کا کیس رپورٹ ہوا۔ ابتدائی 10 بہترین ملکوں میں تھائی لینڈ، قبرص، روانڈا، آئس لینڈ، آسٹریلیا، لٹویا اور سری لنکا شامل ہیں۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں رپورٹ ہونے والے کیسز اور اموات کی شرح کم ہے۔ امریکہ اس فہرست میں 94 نمبر پر ہے، جہاں اب تک 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت 1 کروڑ سے زائد کیسز کے ساتھ 86ویں اور برطانیہ 66ویں نمبر پر ہے۔ کسی بھی یورپین ملک کے مقابلے میں برطانیہ ہلاکتوں کے اعتبار سے سر فہرست ہے۔ مزید خبروں کے ساتھ فائزہ بخاری.
دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 10 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، جبکہ اب تک اس مرض سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 21 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آنے کے 11 ماہ بعد دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا افراد کی تعداد 5 کروڑ تک پہنچ گئی، اور اس تعداد کو 10 کروڑ تک پہنچنے میں محض 3 مہینے کا عرصہ لگا. اب تک 5 ایسے ممالک ہیں جہاں ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. ان میں امریکہ، برازیل، بھارت، میکسیکو اور برطانیہ شامل ہیں. طبی ماہرین نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہاتھ دھوئیں، ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں. دنیا بھر کی حکومتوں نے مختلف طرح کے لاک ڈاؤنز کے ذریعے وبا کو روکنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس وقت بھی کئی ملکوں کے متعدد شہروں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ مؤثر لاک ڈاؤن سے عالمی وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملتی ہے. پیرو نے منگل کے روز دارالحکومت سمیت 9 مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، کیونکہ وہاں کے ہسپتالوں کو مریضوں کی ایک بڑی تعداد کو سنبھالنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں اب بھی وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے. خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق دنیا کی 1.3% آبادی کے مصدقہ طور پر اس وبا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ وائرس کی نئی اقسام اس کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ بن رہی ہیں. نئے سال کے آغاز پر ہر 7.7 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک شخص اس مہلک وائرس سے متاثر ہوا ہے، جس کے بعد اس ماہ ہر روز اوسطاً 6,68,000 سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوتے رہے ہیں. دنیا بھر میں وبا سے مرنے والوں کی شرح 2.15% رہی ہے. امریکہ، بھارت، برازیل، برطانیہ، روس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں ہیں. یورپی یونین نے کرونا ویکسین بنانے والے اداروں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے معاہدوں کی پابندی کریں. خبر رسائی ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے ایسٹرازینیکا کی جانب سے ویکسین کی فراہمی میں تاخیر کی وضاحت نہ دینے پر بھی تنقید کی تھی. یورپی کمیشن کی صدر اورسولا ون در لائن نے سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے آن لائن اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یورپ نے اربوں یوروز کی سرمایہ کاری کی تاکہ دنیا کی پہلی کرونا ویکسین بن سکے. اس کا مقصد دنیا کے لیے حقیقی طور پر اچھا کرنا تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ان کمپنیوں کو لازمی طور پر اس ویکسین کی فراہمی ممکن بنانی چاہیے اور ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے. یورپی یونین کے مطابق اس نے ویکسین کی تیاری اور اس کی فراہمی کے لیے 2.70 اربع ڈالرز کی خطیر رقم فراہم کی تھی. جنوبی کوریا بھی وبا کی نئی لہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ایک مقامی کرسچن ادارے سے منسلک 297 نئے کیسز کی شناخت ہوئی ہے. اس ادارے کو اپنے 40 گرجا گھروں اور سکولوں میں سے 32 جگہوں پر ہر ایک کا ٹیسٹ کروانے کا کہا گیا ہے. آسٹریلیا میں حکام کے مطابق گزشتہ 10 روز میں کورونا کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا، جس کے بعد حکام جمعے کے روز سے ماسک اور بڑی محفلوں سے متعلق پابندیوں کو نرم کر رہے ہیں. اب تک دنیا کے 56 ممالک نے اپنے شہریوں کو کرونا وائرس کی ویکسین دینا شروع کر دی ہے. جہاں دنیا کے بڑے ممالک ویکسین کے لیے بڑے آرڈرز دے رہے ہیں، وہیں عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ اس طرز عمل سے ویکسین چند امیر ملکوں تک محدود ہونے کا خدشہ ہے، جس سے چھوٹے اور غریب ممالک کو ویکسین کی رسائی نہیں ہو سکے گی.
اور کرونا وائرس کی تازہ ترین خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے سینئر افسروں نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ موزمبیک میں آنے والے سمندری طوفان ایلیسیس سے ملک کی بندرگاہ بیرا میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے. طوفان سے 76 ہسپتال اور 400 سے زائد کلاس روم تباہ ہو گئے. افریقی ملک میں اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر مرٹا کولارڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے طوفان کے بعد بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال دیکھی جو ابھی بھی موجود ہے، اور بہت سے لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 2 سال قبل آنے والے سمندری طوفان اڈائی سے بھی اسی علاقے میں تباہی آئی تھی اور بہت سا علاقہ سیلاب زدہ ہو گیا تھا. ان کے بقول دسمبر میں ایک اور سمندری طوفان چالانے سے بھی تباہی مچی تھی اور اب ایلیسیس سے علاقے میں تباہی کی صورتحال ہے. کولارڈ کے مطابق علاقے میں اس وقت خیمے، ایمرجنسی شیلٹر، کمبل، پینے کا پانی، صفائی ستھرائی کی اشیاء، سینیٹیشن، فیس ماسک اور خوراک کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکولوں کو بھی دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا، پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے ٹیکے لگانے کے انتظامات کیے گئے ہیں جو پہلے مرحلے میں طب کے شعبے کے ملازموں کو لگائے جائیں گے۔ اس بارے میں تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے سنتے ہیں۔
بدھ کو پاکستان کے قومی مرکزی ادارے این سی او سی نے ملک میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی حکمت عملی کو وضع کیا، جس کے تحت ملک بھر میں متعدد ویکسینیشن مراکز قائم کیے جائیں گے جو صوبائی اور ضلعی سطحوں پر کام کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان چین کے سائنو فارم ویکسین کے علاوہ روس کے سپٹنک 5 اور یورپ کے ایسٹرا زینیکا ویکسین کو استعمال کرے گا۔ بلوچستان میں این سی او سی کے احسن احمد لاڑک کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک بھر میں ویکسینیشنز کے لیے مرحلہ وار تیاریاں ہو رہی ہیں۔
ساری چیزیں مرحلہ وار ہی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اور ایک پلان کے تحت ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ فرسٹ پہلا مرحلہ ہے ڈیفینیٹلی ہیلتھ کیئر ورکرز کا ہے، جو ان کا ایک باقاعدہ پروسیجر فالو کیا گیا ہے کہ جو ہر ہیلتھ سینٹرز ہے اور جو مین فرنٹ ہیلتھ ورکرز ہیں ان کا ڈیٹا رجسٹر کیا گیا ہے اور ود نمبرز اینڈ سی این آئی سی، اور وہ ایک پورا ہب بنا دیا ہے ڈیٹے کا نا، اور انہی بندوں کو ویکسین لگے گی جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں گے، اور ہر پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ تقریباً ڈیٹا فائنل اسٹیجز میں ہے، ہر پروونس کی طرف سے کمپلیٹ ایک فگرز آ گئی ہیں۔ وہ ورکرس جو ویکسینیشن کریں گے اور جہاں ویکسینیشن سیٹ اپ ہوگا ان کی ٹریننگز، یہ بھی باقاعدہ پلانڈ اور پورا ڈیٹا ہب اس کا بھی کریٹ کیا گیا ہے، اور کیسے ویکسینیٹ ہوں گے، کہاں ہوں گے،
اور یہ ایک آن لائن پورٹل بھی بنایا گیا ہے نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم۔ اس پر کیا عام لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں؟
نہیں ابھی تک، کیونکہ یہ فرسٹ فیز ہے، تو جب ہم سیکنڈ فیز میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں دوسری رجسٹریشن ہماری تیاری ہو جائے گی۔ فی الحال تو ہماری جو رجسٹریشن ہے وہ ہماری جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کی رجسٹریشن ہے، اگر ہم اس کو اچیو کر لیں گے تو ہم سیکنڈ فیز میں چلے جائیں گے، تو دوبارہ وہاں پہ جا کے اس کا ایک باقاعدہ ڈیٹا ڈیٹا بیس ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، آپ کی آئی ڈی بڑی ہے، آپ کی جو ہر کنٹری کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہو، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے، اور اس کے ایڈریسز، ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی فرسٹ فیز کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سیکنڈ فیز میں ہم نے کتنے بندے جو ہے ویکسینیٹ کرنا۔
یہ تھے کوئٹہ میں این سی او سی کے رکن احسن احمد لاڑک۔ دوسری طرف فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں طبی ماہر ڈاکٹر مقبول بلوچ نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے جو بھی ویکسینز منگائی ہیں ان میں ابھی کسی کی برتری ثابت نہیں ہوئی۔
کوئی ایسی سپیریئرٹی ایویڈنس بیسڈ سامنے نہیں آئی، ہر کوئی اپنی جو ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ 94% افیکٹو ہے، کوئی 90% افیکٹونیس کی بات کر رہی ہے، کچھ جگہوں میں سائیڈ افیکٹس، یا کچھ جگہوں میں جیسے برازیل میں یہ جو چائنیز جو ویکسینیشن تھی اس میں فیلئر کی رپورٹ زیادہ ہوئی تھی، تو اس کے بیس پہ ان کو تھوڑی مایوسی ہوئی تھی کہ جناب شاید یہ ویکسین اس طرح افیکٹو نہ ہو، لیکن ابھی بھی ریسرچ جاری ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ اسٹرین ٹائپ الگ ہو یا جو پاپولیشن سلیکٹ کی گئی ہے اسٹینڈرڈائز نہ ہو، لیکن اوور آل ابھی تک جو سائڈ افیکٹس ہیں یا ان کی ایفیکیسی ہے کمپلیٹلی ہم نہیں کہہ سکتے، ایمرجنسی بیسس پہ انہوں نے ان کو اجازت دی ہے۔
اور آپ کے علم میں ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چین کورونا وائرس کے لیے آدھے ملین ڈوزز پاکستان کو فراہم کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسینیشنز جلد شروع ہو جائیں گی۔
ایکچولی پہلے بھی انہوں نے جو ہے اتنے ملین ڈوزز کا کہا تھا کہ آ جائے گا، لیکن وہ اسی ٹائم کے مطابق نہیں آئے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گی، لیکن ہماری تو دعا ہے کہ جلد ہی آ جائے، ورنہ تو وہی جو ہے اپریل اور اس طرح مارچ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔
یہ تھے فاطمہ جناح چیسٹ ہسپتال میں لیڈ کنسلٹنٹ ڈاکٹر مقبول بلوچ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
اور امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے دیرینہ حلیف اور شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر پیچیدہ عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرے گا۔ بلنکن اس سے پہلے بھی وزارت خارجہ میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بائیڈن حکومت کے تحت دونوں ملکوں کے تعلقات میں استحکام آئے گا۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں سفارتکار اور امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر طارق فاطمی سے شہناز عزیز کی بات چیت۔
میرے ساتھ ہیں اسلام آباد سے طارق فاطمی صاحب، جو امریکہ سمیت متعدد ملکوں میں سفارت کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ تو فاطمی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت خارجہ پالیسی کے لحاظ سے موجودہ انتظامیہ کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے صدر جو ہیں امریکہ کے، یہ فورن پالیسی ایشوز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس کے پہلے کوئی بھی شاید امریکن لیڈر اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ یہ شخص وہ ہے جو اپنے انسٹیٹیوشنز کو لے کر ساتھ چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ انڈیویجول ویمز اور وشز پر منحصر نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ پاکستان اور اس خطے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت ساری وزٹس کی ہے ایز اے سینیٹر، ایز چیئرمین آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی آف دی سینیٹ۔ ہمیں اس چیز کی امید ہے کہ امریکن فارن پالیسی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی اور ایک پریڈکٹیبلٹی آئے گی۔ پچھلے چار برسوں میں امریکن فارن پالیسی کا کسی کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ پروسیس کا اس میں انپٹ نہیں تھا، تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی ٹیم، میری ان کے ساتھ ڈیلنگز کئی دفعہ ہو چکی ہے، ملاقات ہوئے ہیں، تو مجھے امید بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے کہ امریکن پاکستان ریلیشنز جو ہیں اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اور امریکہ پاکستان کا رول جو ہے خاص کے ساؤتھ ایشیا میں اور خاص کے افغانستان میں پیس پروموٹ کرنے میں، اس کی ڈیو ریکگنیشن واشنگٹن سے آئے گی۔
تو فاطمی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ واشنگٹن میں تعینات تھے یا پاکستان میں خدمات انجام دے رہے تھے، تو اس دوران موجودہ امریکی انتظامیہ کے کئی عہدیداروں سے آپ بات چیت کرتے رہے، تو جو نئے وزیر خارجہ ہیں ٹونی بلنکن، ان سے بھی آپ واقف ہیں؟
جی، ٹونی بلنکن صاحب بے حد ایکسپیرینس اور بڑے سمجھدار ہیں، بڑے میجرڈ پرسن ہے، بہت ہی انٹیلیجنٹ، ایکسپیرینس، بے حد ریزنیبل انسان ہے۔ میری ان سے کئی ملاقات ہوئی ہے، کئی، کیونکہ میں ان کا کاؤنٹر پارٹ تھا، میں بھی یہاں منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس تھا اور یہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت ہوتے تھے۔ یہ شاید مجھے کہنا مناسب نہیں ہوگا، مگر میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی میری درجنوں میٹنگ ہو چکی ہے جب میں واشنگٹن میں پوسٹڈ تھا اور وہ سینیٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور جب یہاں آتے تھے، یہ میں پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ واشنگٹن جاتا تھا، تو میں پریزیڈنٹ کی پالیسیز، پریزیڈنٹ کی ایٹیٹیوڈ، پریزیڈنٹ کی خواہشات کے بیسس پر مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے نظروں سے دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ جو باقی ہمسایہ ملکوں ہیں ان کے انٹرسٹ کو کس طرح سے پاکستان پروموٹ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور اس خطے میں کوآپریشن ہو، اور جب بھی کسی ملک نے اس سلسلے میں انیشیٹو لیا تو پاکستان نے ریسپونڈ کیا۔
تو سامعین، یہ کہ امریکہ کے لیے پاکستان کے ایک سابق سفیر طارق فاطمی جو بات کر رہے تھے امریکہ کی نئی انتظامیہ میں خارجہ امور سے متعلق پالیسی اور نئے وزیر خارجہ کے بارے میں۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر جو بائیڈن نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کی حکومت امریکہ کے نسلی تنوع یا ڈائیورسٹی کی عکاس ہوگی۔ ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے قومی سلامتی کے ماہر تجزیہ کار کامران بخاری سے اس بارے میں بات کی۔ اس سوال کے جواب میں کہ اب تک جن اہم عہدوں پر تقرری یا نامزدگی ہوئی ہے، آیا وہ اس تنوع کے مظہر ہیں؟ کامران بخاری کہتے ہیں
جی دیکھیں ایک تو ہوتا ہے علامتی بیلنس جو ہے وہ ظاہر ہے جو بائیڈن ہیں انہوں نے آ کے کہا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر وہ لوگ ہوں جو امریکہ کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کی عکاسی کریں تو اس وجہ سے انہوں نے خاتون جو ہے پہلی دفعہ جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہوا ہے وہ بہت ہی قابل خاتون ہے ایوریل ہینز ان کو جو ہے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس یعنی کہ وہ جو امریکہ کی 17 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بشمول سی آئی اے کے ان کا جو ہے سربراہ بنایا ہے اسی طریقے سے جو ہوم لینڈ سیکورٹی ہے کہ جو انہوں نے جو لاٹینو کو انہوں نے نامزد کیا ہے اور پھر جو سیاہ فام جنرل لوئڈ آسٹن ہے ان کو جو سیکرٹری آف دفاع نامزد کیا گیا ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت اچھی ہیں یہ خوشائن ہیں لیکن یہ علامتی ہیں کیونکہ جو سسٹمک ریسزم ہے جو سسٹمک جو ہے انجسٹس ہے وہ جو ہے اس کو ڈیل کرنا یہ ایک اچھی شروعات ہے لیکن اس سے بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے.
اچھا کامران ایک بہت عام تقرری جنرل آسٹن کی ہے وزیر دفاع کے عہدے پر اور اس میں کہاں بات یہ ہے کہ جنرل آسٹن کی کیونکہ ریٹائرمنٹ کو ابھی 7 برس مکمل نہیں ہوئے ہیں اس لیے انہیں ویور بھی دی جانی تھی استثنا دیا جانا تھا تو ان کے حق میں دونوں ہی پارٹیوں نے ووٹ دیا اور بہت جلد ان کی کنفرمیشن ہو گئی. تو کیا اس طرح کا اتحاد آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں بھی نظر آئے گا؟
جو جنرل آسٹن جو سیکرٹری وزیر دفاع ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور پھر ان کی کنفرمیشن جو اتنی جلدی ہو گئی ہے یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کیونکہ دیکھیں بھاری اکثریت سے سینٹ اور کانگریس کے اندر ریپبلکنز نے بھی جنرل آسٹن کو جو ہے کنفرم کیا ہے ان کو ویور دیا پھر کنفرم بھی کیا لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سیاست پہ سیاست ہوتی ہے پارٹی کے بھی جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کیس بائی کیس بیسس پہ ہوگا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے ان کو اعتراضات ہوں گے خاص طور پہ جو ہے وہ ایشوز جو ریپبلکن ووٹرز جو ہے ان کو منفی طور پہ دیکھتے ہیں ہم نے ابھی امیگریشن کی بات کی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں تعاون اتنا آسان نہیں ہوگا.
تو سمین یہ تھے ممتاز دزیاکار ڈاکٹر کامران بخاری جو بات کر رہے تھے بائیڈن انتظامیہ میں نسلی تنوع کے بارے میں. شہناز عزیز وائس آف امریکہ واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جاڑے کی سرد ہواؤں میں جبکہ ہزاروں پرچم لہرا رہے تھے جوزف روبنیٹ بائیڈن جونیئر نے امریکی کانگریس کی عمارت کے زینوں پر 20 جنوری کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. اس موقع پر اپنے خطاب میں صدر بائیڈن نے تمام امریکیوں پر زور دیا کہ وہ قوم کو درپیش چیلنجوں پر قابو پانے اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے متحد ہو جائیں. تاریخ، یقین اور مقصد ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، اتحاد کا راستہ. ہمیں ایک دوسرے کو دشمنوں کے طور پر نہیں بلکہ پڑوسیوں کے طور پر دیکھنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور وقار کا سلوک کر سکتے ہیں. ہم یکجا ہو سکتے ہیں، چیخنا چلانا بند کر سکتے ہیں اور مخاصمت کی فضا کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ بحران اور چیلنج پر مشتمل ہمارے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے اور مستقبل کا راستہ صرف اتحاد ہے. امریکی سرحدوں سے پرے بسنے والوں کے لیے بھی صدر بائیڈن کا ایک پیغام تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اتحادوں میں درستگی پیدا کریں گے اور ایک مرتبہ پھر دنیا کے ممالک سے رابطے کو فروغ دیں گے. اس کا مقصد ماضی کے چیلنجوں سے نمٹنا نہیں بلکہ آج اور آنے والے کل کے چیلنجوں سے نبرد آزما ہونا ہے. ہم محض اپنی طاقت کے بلبوتے پر قیادت نہیں کریں گے بلکہ ہماری قائم کردہ مثال ہی ہماری قوت ہوگی. ترقی، سلامتی اور امن کے لیے ہم ایک مستحکم اور قابل بھروسہ شراکت دار ہوں گے. ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دن بعد میں صدر بائیڈن نے متعدد انتظامی احکامات جاری کیے. ان میں سے ایک اقدام میں امریکہ کے لیے پیرس کے موسمیاتی سمجھوتے میں دوبارہ شرکت کے عمل کا آغاز کر دیا گیا. دوسرے حکم نامے میں عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کی علیحدگی کو روک دیا گیا. ایک اور حکم نامے کے ذریعے مسلمان اکثریتی ملکوں اور افریقہ اور دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں پر پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حکم میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر فصیل کی تعمیر روک دی گئی اور اس ہنگامی اعلان کو ختم کر دیا گیا جس سے اس کے اخراجات میں مدد مل رہی تھی۔ حلف برداری کے اپنے خطاب میں صدر بائیڈن نے امریکی عوام پر زور دیا کہ وہ اثر نو شروعات کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ متحد ہو کر خوف نہیں بلکہ امید، اور نفاق نہیں بلکہ اتفاق کی ایک امریکی کہانی رقم کریں۔ ایک ایسی کہانی جو آنے والے ادوار میں یہ بتائے کہ ہم نے تاریخ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لبیک کہا، اور یہ کہ ہمارے ملک امریکہ نے اپنی سرزمین پر آزادی کو جلا بخشی اور ایک مرتبہ پھر دنیا کے لیے ایک روشن مینار ثابت ہوا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔